أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين پاس ہماری عرض کیا تھا کہ اصل میں تو باب ہادی عشر میں ہے لیکن مقدماتی بعض ابحاث ذکر کرنا ضروری ہیں اس سے پہلے لہذا اسی مقدماتی بحث میں ہماری گفتگو چل رہی ہے اب تک جو آپ کی خدمت میں عرض کیا وہ معتزلہ کے بارے میں تھا کہ معتزلہ کسے کہتے ہیں ان کے بعض عقائد کیا ہیں اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈالی آج جو آپ کی خدمت میں مذہب ذکر کرنا ہے وہ ہے مذہب اشعریہ اشاعرہ اشاعرہ کون ہیں اس کا مؤسس کون ہے اور ان کے عقائد کیا ہیں دقت کریں آپ تحلیل جو کی تھی ہم نے وہ یہ تھی کہ ایک گروہ موجود تھا پہلے جسے آپ اہل حدیث کہہ لیں ظاہر گرا کہہ لیں جن کا عقیدہ یہ تھا کہ فقط اور فقط وہی بات ہمارے لیے حجت اور قابل قبول ہے کہ جو روایات و آیات کے اندر موجود ہے اور جو اس کے ظاہری معنی ہے فقط وہی ہمارے لیے حجت ہے مثلا اگر قرآن کے اندر آیا ہے ید اللہ فوق ایدیہم خداوند متعال کا ہاتھ ہے آپ لوگوں کے سروں پر تو اب اس آیت کا جو ظہور ابتدائی ہے وہ ہے کہ خدا ہاتھ رکھتا ہے درست یہ والا گروپ جو اہل حدیث تھا مذہب اہل حدیث اس کو ظاہر گرا بھی کہتے ہیں یعنی جو فقط ظہور ابتدائی کو حجت مانتے ہیں ان کا پس عقیدہ یہ تھا کہ خداوند متعال جو ہے وہ ہاتھ رکھتا ہے ید بل یداہ مبسوطتان پس خدا کے دو ہاتھ ہیں کیونکہ کہا ہے بل یداہ مبسوطتان خدا کے دونوں ہاتھ کیا ہیں کھلے ہیں تو اب جب یدا کا لفظ استعمال ہوا ہے یعنی خدا دو ہاتھ رکھتا ہے اس کے مقابل میں پھر جو نظریہ نکلا معتزلہ کا کہ جس کا قائل کون تھا مؤسس کون تھا واصل ابن عطا اس نے جب جدائی اختیار کی اس دور کے ایک مسلمان روش فکر والے طبقے سے اس نے اپنے عقائد باز تاسیس کی جس کے اوپر ہم نے تفصیلا یا مختصر آپ کی خدمت میں عرض ہوا ہے معتزلہ روش کے اعتبار سے عقل گرا ہیں ریشنلزم ہے یعنی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں یعنی معتزلہ اگر کہتے ہیں کہ ید اللہ فوق ایدیہم اس کا ظاہری معنی درست ہے کہ یہ بنتا ہے خدا کا ہاتھ ہے کیونکہ ید اللہ کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن ادلہ عقلیہ یہ کہتی ہیں کہ خداوند متعال جسم نہیں رکھ سکتا بس عقل کہہ رہی ہے کہ خدا جسم نہیں ہے لیکن ظاہر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا اعضاء رکھتا ہے خدا کے ہاتھ ہیں خدا کی ٹانگ ہے ساق کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے قرآن کے اندر معتزلہ یہ قائل تھے کہ پس ادلہ عقلیہ حاکم ہیں کس کے اوپر ظواہر قرآن پر یعنی ہم تعویل کریں گے ظواہر قرآن میں ہم قرآن کے ظاہری معنی کو مراد نہیں لیں جی ظاہر حجت ہے لیکن حجت اس کی جو ہے وہ مشروط ہے مطلق حجت نہیں ہے اہل حدیث اور معتزلہ کے درمیان یہی فرق تھا اہل حدیث قائل ہیں کہ قرآن کے ظواہر کی حجیت کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا، اس کی حجیت جو ہے وہ مقید نہیں ہو سکتی، ہمیشہ جو ہے وہ ظاہر قرآن و ظاہر دین جو ہے وہ حجت ہے. لیکن معتزلہ آ کر قائل ہوئے کہ نہ، جو چیز دلیل عقلی کے ذریعے ثابت ہو جائے نقل پر وہ مقدم ہے. نقل کی بات نہیں ہم مانیں گے، ہم کس کی بات مانیں گے؟ عقل کی بات مانیں گے. جس طرح کی مثال دی آپ کو کہ ید اللہ فوق ایدیہم میں بل یداہ مبسوطتان میں، ظاہر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ خدا ہاتھ رکھتا ہے، لیکن دلیل عقل یہ کہہ رہی ہے کہ خدا ہاتھ نہیں رکھ سکتا. معتزلہ کا مبنی یہ تھا کہ چونکہ دلیل عقلی مقدم ہے نقل کے اوپر، تو لہذا ہم اس ظاہر کے اندر تعویل کریں گے. کیا تعویل کریں گے؟ مثلا مختلف تعویلیں اس کی جا سکتی ہیں. ایک تعویل اس کی یہ، ید اللہ فوق ایدیہم سے مراد کیا ہے؟ قدرت خداوند ہے، کہ قدرت خداوند تم سے زیادہ ہے. درست، یہ معتزلہ قائل تھے. بس معتزلہ عقل گرا تھے، عقل کو مقدم مانتے تھے نقل کے اوپر، اور اہل حدیث نقل گرا تھے، وہ نقل کو ہر چیز پر مقدم مانتے تھے، کسی بھی اور چیز کی نقل کی طرح کی حجیت کے قائل نہیں تھے، اور عقل کو تو وہ اصلاً ہی نہیں مانتے تھے، فقط نقل. جو روایت کہے گی ہم وہ مانیں گے، جو آیت کہے گی وہ مانیں گے، اور کون سی بات مانیں گے ان کی؟ کہ جو ظاہر ابتدائی ہو، اس کے اندر کسی قسم کی تاویل کرنا جائز نہیں ہے. یہ دو فکریں چل رہی تھی. معتزلہ کو حکومت کا سہارا ملا. مثلا کس نے ہاتھ دیا؟ ہارون نے، مامون نے دیا، متوکل نے دیا، واسق نے دیا، اس نے سہارا دیا. یہ تین بادشاہوں نے کون سے تھے؟ متوکل نہیں تھا، متوکل تو مخالف تھا، معتصم. متوکل کے یہ جب ان کو سہارا ملا تو یہ پروان چڑھا فرقہ معتزلہ کا. لیکن جب متوکل آیا تو اس نے اہل حدیث کا ساتھ دیا، لہذا اہل حدیث پھر کیا ہوا؟ پروان چڑھا. معتزلہ جو ہے وہ ختم ہو گئے، چونکہ حکومت کا ساتھ ختم ہو گیا اور اہل حدیث نے ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا. درست، یہ سلسلہ جو ہے وہ قرن چہارم تک چلتا رہا. قرن چہارم کے اندر ایک شخصیت آئی جس کا نام تھا ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری، کہ جو 260 میں پیدا ہوا بصرہ کے اندر، اور وفات میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ 324 میں فوت ہوا، بعض کہتے ہیں کہ 330 میں فوت ہوا، اور وفات اس کی بغداد میں ہے.
کیا نام تھا؟
ابو الحسن اشعری آپ لکھ لیں، پورا نام اس کا ہے ابو الحسن علی بن اسماعیل اشعری، معروف ہے ابو الحسن اشعری کے ساتھ. ابھی عرض کرتے ہیں. بس یہ شخصیت جو ہے وہ قرن سوم کے وسط میں پیدا ہوئی، یعنی 260 میں. 260 قرن سوم کا وسط بنتا ہے، یعنی نصف بنتا ہے. یہ ابو الحسن اشعری، اس کا والد جو ہے اسماعیل ابن اسحاق، یہ اہل حدیث تھا. بس اس نے بچپنا اپنا اہل حدیث کے اندر گزارا، لیکن اپنی جوانی کے اندر یہ معتزلہ کا گرویدہ ہو گیا. مکتب اعتزال کی طرف گرائش اس کی پیدا ہو گئی، مکتب اعتزال کی طرف تمایل بڑھ گیا اس کا، اور 40 سال کی عمر تک یہ معتزلی رہا. یعنی اس کی جو روش فکر تھی، جو عقائد تھے اس کے، کون سے تھے؟ معتزلی. اپنی زندگی کے 40ویں سال تک. لیکن پھر اس کے اندر تحول ایجاد ہوا، آہستہ آہستہ اس کی فکر بدلنے لگی، اور یہ دوبارہ اہل حدیث کی طرف پلٹنے لگا. اس کی وجوہات مختلف ذکر کی گئی ہیں. ایک وجہ جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابو الحسن اشعری چونکہ ایک صاحب استعداد انسان تھا، قابل شاگرد تھا، قابل طالب علم تھا، استعداد اچھی تھی اس کی، فہم کی، مطالب کی، اس کے ذہن میں جب سوالات اٹھے معتزلہ کے عقائد کے بارے میں تو استاد جو کہ اس کا استاد کون تھا؟ ابو علی جبائی، معتزلی عالم دین ہے اور ایک بلند پایا معتزلی عالم دین ہے، ابو علی جبائی. ابو علی جبائی کے ساتھ اس کا حسن و قبح عقلی کے اوپر ایک مناظرہ ہوا. حسن و قبح عقلی کے اندر جب اس کا مناظرہ ہوا تو اس مناظرے میں ابو علی جبائی اس کو کانے نہیں کر سکا. سلام علیکم. ابو الحسن اشعری کو کانے نہیں کر سکا، جواب نہیں دے سکا اس کا ابو الحسن اشعری کو، اس کے سوالات کو. بس جب جواب نہیں دے سکا تو آہستہ آہستہ اس نے دور ہونا شروع کر دیا معتزلہ سے. لیکن دوسری طرف سے یہ اگرچہ اہل حدیث کی طرف تمایل پیدا کر گیا تھا اور اہل حدیث کی طرف جا رہا تھا، لیکن 100% اہل حدیث بھی نہیں بن سکا، بلکہ ابو الحسن اشعری نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے یہ جو دو روشیں چل رہی ہیں اہل حدیث کی، جو کہ ظاہر گرا تھے، اور معتزلہ کی کہ جو کہ عقل گرا تھے، یہ دونوں افراط کرتے تھے. مثلا وہ عقل کے اندر افراطی تھے کہ عقل کو ہر چیز پر مقدم مانتے تھے معتزلہ، اور اہل حدیث جو ہیں یہ افراطی کیا تھے؟ ظاہر گرا تھے، یہ ہر چیز قرآن و سنت میں مانتے تھے، اگر وہاں ملتی تو اس پر عمل کرتے، اگر نہ ملتی عمل نہیں کرتے تھے، اور پھر عمل بھی جو کرتے تھے اس کے ظاہر ابتدائی کے اوپر عمل کرنا، یعنی کلام کو دیکھنے کے بعد پہلا جو معنی ذہن میں آتا ہے وہی حجت ہے، باقی تاویلیں جو ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. چونکہ یہ دونوں فکریں افراطی تھیں، ابو الحسن اشعری نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کے درمیان سازگاری ایجاد کی جائے، ان کے افراطی پن کو ختم کیا جائے. اگرچہ ابو الحسن اشعری جو ہے وہ اہل حدیث کے گروپ کے ساتھ منسلک ہو گیا اور اپنے آپ کو اس نے اہل حدیث کہلوایا، لیکن حقیقت میں وہ 100% اہل حدیث نہیں بنا تھا، وہ 100% جو ہے وہ ظاہر گرا نہیں بنا جس طریقے سے اہل حدیث قائل ہوئے تھے. خوب، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک مذہب اشاعرہ وجود میں آیا. اگر یہ 100% اہل حدیث ہوتا تو الگ فرقہ بننے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. الگ فرقہ کیوں بنا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی روش، اس کے عقائد وہ نہیں تھے کہ جو اس دور میں معتزلہ کے یا اہل حدیث کے تھے. تو لہذا جب اس کی روش جدا ہے، جب اس کے بعض عقائد جو ہیں وہ جدا ہیں، تو الگ فرقے کا نام دے دیا گیا کہ ابو الحسن اشعری کو ماننے والے کون ہیں؟ اشاعرہ. اب اس کا نام چونکہ اشعری، اس کا جو فامل نیم تھا وہ اشعری تھا، لہذا اشاعرہ اس کے پیروکاروں کو کہا جانے لگا. بس ابو الحسن اشعری کے پیروکاروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ اشاعرہ ہیں. بات ہوئی ہے. اس کے پھر چند عقائد آئے سامنے. مثلا ایک عقیدہ اہل حدیث والوں کا یہ تھا کہ کلام الہی قدیم ہے، बाजुया मोतजला के अंदर तजकुर दिया, वहां पे दोबारा तकरार नहीं करूंगा। अहले हदीस का मबना कदीम होने का था और मोतजला उसको हादिस मानते थे। अशअरी ने आकर कहा कि कलाम इलाही है कदीम, लेकिन कलाम की दो किस्में कर दी कि एक कलाम लफ्जी होता है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं, यह कलाम क्या है, लफ्जी है, अल्फाज हैं इसके अंदर, और एक कलाम कलाम नफ्सी है जो कि इंसान के नफ्स में मौजूद होता है। कि ये अल्फाज क्या होते हैं, उस कलाम के कलाम नफ्सी से हिकायत कर रहे होते हैं। मतलब मैं जो गुफ्तगू कर रहा हूं, ये अल्फाज हिकायत कर रहे हैं किस कलाम से, वो कलाम के जो कलाम नफ्सी है। अबुल हसन अशअरी ये कहता है कि कलाम इलाही कदीम तो है, लेकिन कौन सा कलाम, कलाम लफ्जी नहीं बल्कि कलाम नफ्सी। हालांकि अहले हदीस का नजरिया ये था कि यही कुरान के जो इन अल्फाज के अंदर मौजूद है ये कदीम है, लेकिन अबुल हसन अशअरी जिसको पता था कि ये नजरिया इंतहाई ज़ईफ है, लिहाजा इसको तादील कर दिया, इसको इफराद से निकाला, इस तरीके से कि कलाम की दो किस्में कर दी कि कलाम लफ्जी हादिस है लेकिन कलाम नफ्सी जो है वो कदीम है। बस एक अकीदा इसने ये बनाया, जुदा हो गया, अहले हदीस का ये नजरिया नहीं था। इसी तरीके से अहले हदीस का एक नजरिया था कि इंसान मजबूर है अमाल के अंदर, क्योंकि तौहीद अफआली के कायल थे अशायरा अहले हदीस, जैसे कि मुतज़िला के तारुफ में जिक्र किया इसके अंदर कि तौहीद अफआली के अंदर नजरिया क्या है, नजरिया यह है कि इस कायनात के अंदर जो भी फेल तहकुक पैदा करता है, जो भी फेल अंजाम दिया जाता है, वो इरादा व मशीयत इलाही के जरिए अंजाम पाता है। तो यह तौहीद अफआली है। इस तौहीद अफआली का नतीजा अशायरा ने यह लिया कि इंसान मजबूर है, कि इंसान अपने इरादे से फेल अंजाम नहीं देता, बल्कि किसके इरादे से अंजाम देता है, खुदा के इरादे से अंजाम देता है। लेकिन अबुल हसन अशअरी इसने आकर क्या किया, इस नजरिए जबर के अंदर नजरिए कस्ब को मतराह किया। पढ़ेंगे इंशाल्लाह, मैं इसको तोजी नहीं दूंगा क्योंकि तोजी देने के लिए बहुत सारे मुकदमात की जरूरत है। ये जब मतन में वारिद होंगे और जबर की बात में जब वहां पहुंचेंगे इंशाल्लाह वहां पर तोजी दी जाएगी। बस दूसरा इख्तिलाफ के जो इसका अहले हदीस के साथ बना वो यहां था कि अहले हदीस इंसान को मजबूर मानते थे बगैर किसी तावील के, लेकिन ये इंसान को मजबूर मानता है लेकिन उसके मुकाबले में क्या है, कस्ब का कायल है, खल्क अफआल का कायल है, कि वो इंशाल्लाह फिर बाद में तफसीलन आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा। इसी तरीके से और भी इसके नजरिए हैं, मैं सारे नजरियात आपकी खिदमत में जो है वो अर्ज नहीं कर सकता चूंकि ये फिर तफसीली गुफ्तगू हो जाएगी और ये हमारे हदफ में शामिल भी नहीं है कि तमाम फिरकों को तफसील से जिक्र करना है। बस ये एक मसलन शहीद मुतहरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसी कलाम इस्लामी वाली किताब में अशायरा के तकरीबन आप यूं कहें कि 10 से ज्यादा अकायद की तफसील बयान किया यहां पर कि जो जो ये अकायद रखते थे। अब ये अकायद चूंकि हमने किताब के अंदर इशारतन अक्सर अकायद ये आएंगे किताब के अंदर, तो वहीं पर इसको तोजी दिया जाएगा, तोजी देंगे इंशाल्लाह। अब ये अशायरा अहले सुन्नत के लिए रस्मी दीन क्यों बना, यानी रस्मी मजहब क्यों बना, हालांकि अहले हदीस मौजूद थे, अपना मुतज़िला मौजूद थे, इस तरह और भी छोटे छोटे जो है वो मजाहब मौजूद थे, अशायरा ही क्यों रस्मी मजहब बन गया। उसकी वजह यह है कि ये अबुल हसन अशअरी जब करने चहारुम के इब्तिदा में इसने इस मजहब को तासीस किया
تو ابتدا میں اس کو اتنی زیادہ رونق نہیں ملی، اگرچہ عوام نے قبول کیا، چونکہ وہ معتزلہ سے تنگ آ چکے تھے، کیونکہ معتزلہ حکومت کا سہارا لے کر جو بھی ان کے عقائد کا مخالف ہوتا ان کو سزائیں دلواتے تھے۔ لہذا آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ بھی ایسا کام کرتا ہے انسان تھک جاتا ہے اس سے۔ مثلا میں ابھی یہاں اس خوابگاہ میں موجود ہوں اور یہاں پر میرے پاس قدرت موجود ہو اور میں اپنے عقائد آپ سے زور منواؤں، میں کہوں کہ مثلا جو میرے نظریے کا قائل ہے ٹھیک ہے، جو نہیں ہے وہ یہاں سے نکل جائے مثلا، یا مثلا اور سختیاں جو ہیں وہ کر دی جائیں، تو طبیعی بات ہے کہ اس قسم کی سختی میں کوئی بھی راضی نہیں ہوتا۔ تو عوام بھی معتزلہ سے تنگ آ چکے تھے کہ وہ اپنے عقیدے تلوار کے زور پر اور حکومت کے زور سے منوا رہے تھے۔ تو لہذا جب ابو الحسن اشعری نے قیام کیا معتزلہ کے خلاف اور عقائد کو تبیین کیا آ کر، تو عوام جو ہے وہ اس کی گرویدہ ہو گئی، لیکن حکومتی ابھی اس کو حمایت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ آلِ بویا جب یہ ظہور کیا اس نے مکتب اشعری نے، تو اس وقت تقریباً آلِ بویا کی حکومت تھی۔ آلِ بویا کی حکومت جو تھی وہ عقل گرا تھی، آلِ بویا شیعہ تھے، تو انہوں نے شیعہ کو حمایت کیا اور معتزلہ چونکہ عقل گرائی میں تشیع کے قریب تھے، لہذا معتزلہ بھی ان کی مورد حمایت تھے۔ آلِ بویا کی حکومت تھی، شیخ صدوق علیہ رحمہ اور یہ بزرگان جو ہیں تقریباً آلِ بویا کی حکومت میں وقت گزارا ہے انہوں نے۔ لیکن جب یہ آلِ بویا کی حکومت ختم ہوئی اور پھر یہ سلجوقیان آئے، سلجوقی حکومت جب آئی، تو یہ سلجوقی جو ہیں انہوں نے اشعریوں کا ساتھ دیا۔ اشاعرہ کی حمایت کی، اور جو وزیر تھا نظام الملک، اس نے باقاعدہ یہ قانون پاس کر دیا کہ اس وقت کے جو بڑے مدرسے تھے، مدرسہ نظامیہ جو کہ بغداد کے اندر تھا، مدرسہ نیشاپور، اس کے اندر یہ کہا کہ جو تعلیمات دی جائیں شاگردوں کو وہ اشعری مذہب کے مطابق دی جائیں۔ اب حکومت نے جب نصاب رسمی کر دیا مذہب اشعری کا، تو طبیعی بات ہے کہ جو مدارس میں پڑھایا جائے گا تو عوام کی بھی وہی سوچ ہوگی۔ یعنی بچہ جب ابتدا سے آخر تک جو ہے وہ اس نے مذہب اشعری کو پڑھنا ہے، تو اس نے واقعاً جو ہے وہ اشعری بن کے نکلنا ہے۔ تو لہذا حکومت کا بھی ساتھ ملا، اور حکومت کے ملنے کے ساتھ ساتھ نصاب کے اندر مذہبی جو مذہبی اعتبار سے عقائد جو ہیں وہ اشاعرہ کے تدریس ہونے لگے، تو آہستہ آہستہ یہ اہل سنت کا رسمی مذہب بن گیا۔ اور اس وقت اہل سنت کی کثیر تعداد جو ہے عقائد کے اعتبار سے اشعری ہے۔ یعنی اگر کوئی آپ سے پوچھے اہل سنت عقائدی اعتبار سے کس کے قائل ہیں، تو اکثر جو ہیں وہ اشعری ہیں، اشاعرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اس معتزلہ کے خلاف جس طریقے سے ابو الحسن اشعری نے قیام کیا اور مذہب اشعری وجود کے اندر آیا، اشاعرہ وجود میں آئے، ہم زمان اس عرب دنیا سے ہٹ کر مثلا ایران، افغانستان، بر صغیر، اس ان علاقوں کے اندر ایک ابو منصور ماتوریدی وجود میں آیا، اس نے بھی معتزلہ کا خلاف کام کیا. لیکن جب اس نے معتزلہ کے خلاف کام کیا، ابو الحسن ماتوریدی نے، ابو منصور ماتوریدی، دونوں ہم زمان اٹھے ہیں، اشاعرہ اٹھا ہے عرب دنیا میں اور ابو منصور ماتوریدی کہاں اٹھا ہے؟ ایران کے اندر، یعنی کہ عجم والے علاقوں میں، یعنی ایران کا حصہ جو افغانستان آج کل ہے، جو بر صغیر ہے، ان علاقوں کے اندر یہاں ابو منصور ماتوریدی نے قیام کیا معتزلہ کے خلاف. ان کے عقائد کے اندر جہاں شباہتیں موجود ہیں اشاعرہ کے درمیان اور ابو منصور ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی کے پیروکاروں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ماتوریدیہ. اور ابو الحسن اشعری کے پیروکاروں کو اشاعرہ کہا جانے لگا. لیکن جہاں ان کے درمیان تشابہ موجود تھا، شباہتیں موجود تھیں عقائد کے اندر، وہاں ان کے درمیان اختلاف بھی موجود ہے. اسی وجہ سے یہ دو مذہب کے اندر وجود میں آئے، یعنی ایک کو مذہب ماتوریدی کہا جانے لگا، ایک کو مذہب اشاعرہ کہا جانے لگا. اور یہ جو مذہب ماتوریدی ہے، یہ اشاعرہ سے کچھ عقل گراتر ہے. یعنی آپ یوں دیکھیں، دقت کریں تھوڑا سا، اہل حدیث کلن عقل کو نہیں مانتے تھے، رد کرتے تھے عقل کو اہل حدیث. معتزلہ عقل کو اتنا مانتے تھے کہ بعض اوقات نقل کے اوپر اس کو مقدم کر دیتے تھے، قطعی نقل کے اوپر بھی. عقل گرا افراطی جسے کہتے ہیں، یعنی عقل کی حجیت کے زیادہ قائل تھے. بیچ میں کون آیا؟ اشعر، ابو الحسن اشعری. انہوں نے کیا کیا؟ اس نے آ کر اہل حدیث کا ساتھ دیا، لیکن اہل حدیث میں ہوتے ہوئے عقل کو بھی کسی حد تک اپنے مذہب میں شامل کیا، 100% عقل کا مخالف نہیں بنا. بس اسی وجہ سے یہ جدا مذہب بنا، درست؟ مثلا فرض کریں، میں سمجھانے کے لیے کہ مذہب ماتوریدی اور مذہب اشاعرہ کے درمیان کیا فرق ہے، میں سمجھانے کے لیے اپنی طرف سے آپ کو ایک پرسنٹیج بنا کر سمجھاتا ہوں. مثلا اگرچہ یہ پرسنٹیج دقیق نہیں ہے، مثلا دیکھیں کیسے ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، مثلا اگر اشاعرہ نے 20% عقل کی حمایت کی اور 80% اہل حدیث کی حمایت کی، اور ان کو جب آپس میں ملایا گیا تو مذہب اشعری وجود میں آیا، تو ابو منصور ماتوریدی نے جب قیام کیا معتزلہ کے خلاف، تو اس نے عقل گرائی کو تقریباً 40-50% یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ قبول کر لیا. معتزلہ کے خلاف تھا کیونکہ وہ عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، یہ اس طریقے کا مخالف، اس طریقے کا قائل نہیں تھا، لیکن عقل گرا تھا، عقل کو مقدم مانتا تھا بعض جگہ کے اوپر. ابو منصور ماتوریدی، ابو منصور ماتوریدی عقل گراتر تھا، کس سے؟ اشعری سے. نہ اشعری سے، اہل حدیث تو عقل کو نہیں مانتے. ابھی بات چل رہی ہے کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ کے درمیان کیا فرق ہے. درست ہے، اشاعرہ نے عقل کو قبول کیا لیکن انتہائی کم صورت میں، لیکن مانا، اہل حدیث کی طرح نہیں بنے، اہل حدیث تو کلن نہیں مانتے تھے. ماتوریدی نے معتزلہ کی مخالفت تو کی لیکن عقل گرائی کو قبول کیا، لیکن کتنا قبول کیا؟ اشاعرہ سے تھوڑا زیادہ قبول کیا. اشاعرہ اگر فرض کریں 20% قبول کر رہے تھے، تو یہ 50% تک پہنچے. اسی وجہ سے یہ مذہب ماتوریدی جدا بنا، وائلہ ایک جیسے اگر ہوتے تو مذہب الگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. پرواز ہوئی ہے، بس یہ تھوڑا سا ہم زمان یہ کام ہوا. ابو منصور ماتوریدی بھی اسی زمانے میں تھا، ابو الحسن اشعری بھی اسی زمانے میں، دونوں مل کر معتزلہ کے خلاف قیام کر رہے تھے، لیکن ان کے علاقے جدا جدا تھے، ایک جو تھا وہ مثلاً یہی بغداد ہو ان چیزوں کے اندر بسرا ان کے اندر بیٹھ کر اپنی اصلاحی تحریک چلا رہا تھا، اور ماتوریدی جو ہے وہ سمرقند کے اندر بیٹھ کر اور عجم علاقوں میں بیٹھ کر جو ہے اپنی اصلاحی تحریک چلا رہا تھا، آپس میں ان کا کوئی ربط نہیں تھا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اہل سنت کے جو عرب دنیا کے ہیں وہ اشاعرہ ہیں، لیکن جو عجم دنیا کے ہیں وہ ماتوریدی ہیں۔ ہمارے پاکستان کی اکثریت اہل سنت ماتوریدی ہے، ایران کی اکثریت اہل سنت ماتوریدی ہے، اسی طریقے کا افغانستان۔ لیکن اس سے آپ اس طرف چلے جائیں، عراق و مصر و مثلا آپ کیا نام ہے سعودیہ، جہاں بھی مثلا اہل سنت موجود ہیں ان کو عقائدی اعتبار سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے وہ اشاعرہ ہیں، اشاعری ہیں۔ بس عقائدی اعتبار سے اہل سنت کے دو قسمیں ہیں، ماتوریدی اور اشاعرہ، فرق ان کے درمیان ہے، اس پہ میں نے بحث نہیں کی، فقط ایک عقل گرائی کے اعتبار سے توضیح دیا آپ کو۔ معتزلہ تقریباً ختم ہو گئے تھے اپنے اس دور کے اندر ہی، جب حکومت کا ساتھ چھوٹ گیا اور حکومت نے دوسرے مذاہب کی حمایت کرنا شروع کر دی اور خصوصاً اشاعرہ کی زیادہ حمایت کی، تو معتزلہ جو ہے آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور آج معتزلہ کا فقط نام باقی ہے، معتزلہ کے پیروکار موجود نہیں ہیں، لیکن اشعری اور ماتوریدی موجود ہیں۔ یہ دونوں اہل سنت ہیں، دونوں کے عقائد تقریباً ایک جیسے ہیں، روش کے اندر جو ہے ان کے درمیان اختلاف ہے، جیسا کہ عرض کیا ہے، مختصراً آپ کو عرض کر دیا، باقی آپ خود کتابوں کی طرف جب آپ رجوع کریں گے تو تفصیلی مطالب آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ بس مطلب واضح ہو گیا، اشاعرہ کسے کہتے ہیں، اشاعرہ کا مؤسس کون ہے، اور اجمالاً ان کے عقائد کیا ہیں۔ شیخ مطہری نے ایک پوری فہرست ان کے عقائد کی لکھی ہے کہ آپ خود اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور ماتوریدی کا انہوں نے، شیخ مطہری نے ذکر نہیں کیا، میں نے اس لیے ذکر کیا چونکہ ہم ایسے علاقے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ جہاں پر اہل سنت عقائدی اعتبار سے اشعری نہیں ہیں بلکہ ماتوریدی ہیں، اسی وجہ سے تھوڑا ماتوریدی کا تذکر دیا اور کہا کہ مذہب ماتوریدی کیا ہے، اور ایک اجمالی طور پر اس کا فرق بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت بحثیں اگر کرنے پہ آئیں تو بہت زیادہ بحثیں ہیں، مثلا جو اشعری متکلمین ہیں بڑے، ان کے کیا کیا نام ہیں، مثلا قاضی ابو البکر باقلانی ایک بہت بڑا متکلم اہل سنت کا اشعری گزر کے گیا ہے، ابو اسحاق اسفارینی بہت بڑا ایک متکلم ہے اشعری کا، عبد الملک جوائنی جس کو امام الحرمین کہتے ہیں یہ بہت بڑا اشعری متکلم گزر کے گیا ہے، امام محمد غزالی صاحب احیاء العلوم یہ بھی اشعری ہے، یہ فخر الدین رازی یہ بھی اشعری ہے، مثلا بہت عبد الکریم شہرستانی اشعری ہے، عز الدین ایجی اشعری ہے، سعد الدین تفتازانی مختصر المعانی کا مصنف جو ہے وہ یہ بھی اشعری ہے، میر شریف جرجانی کے جس کی صرف میر اور آپ یہ نہ میر وغیرہ یہ کتابیں پڑھتے ہیں اور دوسری اور بھی کتابیں ہیں اس کی بہت زیادہ، یہ بھی اشعری ہے، علاء الدین فاضل قوشجی یہ بھی کیا ہے اشعری ہے، یعنی بہت بڑے ابھی تک ان کے مفکرین، چونکہ مذہب ان کا یہی ہے، عقیدہ ان کا یہی اشاعرہ کا ہے، تو متکلمین بھی ان کے اسی طریقے سے بڑی شخصیات جو ہیں ان کی آئی ہیں اس میں۔ پھر یہ کہ خود ایک بحث جو اشاعرہ کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ ان کے اندر بعض تبدیلیاں بھی آئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مذہب اشاعرہ جب اصل میں وجود میں آیا تھا تو آج بھی اسی صورت میں موجود ہے، نا، بلکہ عقائد میں فرق آیا ہے کچھ، کیا کیا ہے وہ تفصیلی گفتگو ہے، وہ انشاءاللہ آپ دوستان خود ان کتابوں کی طرف رجوع کریں گے کہ جو تاریخ علم کلام میں لکھی گئی ہے۔ ہمارا تقریباً یہ شہید متحری کی اس کتاب کے مطابق 6 درس جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس میں اشاعرہ کی وضاحت انہوں نے بیان کی ہے۔ اس کے بعد شہید متحری رحمت اللہ علیہ نے 2 درسوں میں، درس نمبر 7 اور درس نمبر 8 کے اندر شیعہ کا تعارف کروایا ہے، کلام شیعہ کا،
تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کو بیان کریں اتنی باتیں کہ جو اضافی ہوں گی ہماری باب ہادی عشر سے، کیونکہ جو باتیں عقائد ہم نے باب آدرش میں پڑھنے ہیں وہاں یہ تبیین کرنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے، لیکن جو اضافی انہوں نے مطلب بیان کیے ہوں گے ان کو تھوڑا سا تبیین کر دوں گا، اور تاریخ علم کلام کے اعتبار سے ہماری تقریباً ایک بات فقط باقی بچ گئی ہے اس کو بیان کر دیں گے، پھر انشاءاللہ متن میں وارد ہو جائیں گے۔ یہ تقریباً آپ یوں سمجھیں گے اگلے دو یا تین درسوں کے اندر انشاءاللہ ہماری یہ مقدماتی بات ختم ہو جائے گی، اور بفضل الہی ہم متن باب ہادی عشر میں وارد ہو جائیں گے۔ کتابیں آپ دوستان حتمن جو ہے تہیا کریں ان دو دنوں کے اندر، چونکہ جب کتاب شروع کریں گے تو اس کا ساتھ ساتھ متن بھی پڑھنا ہے، تو سامنے کتاب ہونی چاہیے، اس میں چاہے تو خریدیں چاہے تو دوستوں سے مانگیں، آپ کے پاس فقط یہی دو دن ہیں اس میں آپ اس کو تہیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔